بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تہا شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ یونس کی آیت 108 اور 109 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے احمد میر زادہ۔ اور سامعین، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے جس میں عالمی خبریں پیش کی جائیں گی اور پھر سیاسی مسائل پر گفتگو بھی شامل رہے گی۔ پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ولایت حضرت عباس علیہ السلام کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام آپ سماعت فرمائیں گے، اور اس خصوصی پروگرام کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا۔ پروگرام آئین صحافت کے بعد اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ایرانی فن تعمیر آپ سن سکیں گے۔ سامعین، یہ تو رہی اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سنتے ہیں۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ ابھی آپ اور سامعین پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے خبریں سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ سپاہ پاسداران نے، انقلاب اسلامی نے جدید ترین کروز میزائل پاوا کی رونمائی کی ہے جو 1650 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان نے امداد کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی نئی شرط بھی تسلیم کر لی ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں نکسلی چھاپہ ماروں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 3 سیکورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ فلسطینی نوجوانوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر صہیونیوں پر 84 بار حملہ کیا ہے۔ اور یمن کے مختلف علاقوں من جملہ صوبہ الحدیدہ پر سعودی اتحاد کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ سپاہ پاسداران نے، انقلاب اسلامی نے جدید ترین کروز میزائل پاوا کی رونمائی کی ہے جو 1650 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادے نے قومی ٹی وی کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کروز میزائل پاوا کی رونمائی اور فوج میں شمولیت کا اعلان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ جدید کروز میزائل پاوا سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے ماہرین نے تیار کیا ہے اور یہ 1650 کلومیٹر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سومار، حویزہ، تلائیہ اور ابو مہدی نامی گراؤنڈ بیس کروز میزائل پہلے ہی سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے پاس موجود ہیں اور اب ان میں پاوا میزائل کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ دشمن ایران کے ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کا توڑ بنانے میں کامیاب نہیں رہے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ ہائپر سونک بیلسٹک میزائل 12 سے 13 ماخ کی رفتار سے پرواز کرتا ہے اور خلا میں بھی اپنے جوہر دکھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل حاجی زادے کا کہنا تھا کہ دشمن کے اینٹی میزائل سسٹم میزائل کے روٹ اور نیکسٹ پوائنٹ سسٹم کے مطابق عمل کرتا ہے، جبکہ ایران کے ہائپر سونک میزائل کے روٹ نیکسٹ پوائنٹ کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا۔ انہوں نے بڑے وسوخ سے کہا کہ ہمارے تیار کردہ ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کا توڑ نکالنے اور اس سے بچنے کا سسٹم بنانے میں کم سے کم 10 سال لگیں گے۔ ایران دنیا میں کاریں تیار کرنے والے ملکوں کی صف میں 11ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ یورپین کار انڈسٹریز ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے دوران دنیا بھر میں 68 ملین سے زیادہ کاریں تیار کی گئیں، جو 2021 کے مقابلے میں 7.9% زیادہ ہیں۔ اس رپورٹ میں ایران میں کار سازی کے اعداد و شمار کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ 2021 کے مقابلے میں 2022 کے دوران ایران کار سازی کے میدان میں 8 خانے اوپر آ گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایران میں سن 2021 کے دوران 9,79,969 گاڑیاں تیار کی گئی تھیں، جبکہ 2022 میں یہ تعداد 10,85,869 تک پہنچ گئی۔ یہ پہلی بار ہے کہ جب امریکی پابندیوں کے نئے دور کے باوجود ایران میں نئی گاڑیوں کی پیداوار 10 لاکھ یونٹ سے تجاوز کر گئی ہے۔ پاکستان نے امداد کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی نئی شرط بھی تسلیم کر لی ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں پاکستانی حکام کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ شرح سود 2% بڑھانے کی IMF کی شرط مان لی گئی ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ اسلام آباد نے پالیسی ریٹ 2% تک بڑھانے پر IMF سے اتفاق کر لیا ہے۔ پاکستان کی حکومت اور IMF کے درمیان یہ اتفاق جمعے اور سنیچر کی درمیانی رات دیر گئے تک جاری رہنے والے مذاکرات میں کیا گیا۔ پاکستانی وزارت خزانہ کے مطابق عالمی مالیاتی فنڈ IMF کے عہدیدار ہر نقطے کا بہت باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ IMF کے ساتھ اب صرف تکنیکی سطح پر بات ہو رہی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان اور IMF کے درمیان پاور سیکٹر کے معاملے پر تفصیلات طے کی جا رہی ہیں، جس کے بعد اسٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو 28 فروری کو پیشی کا حکم دے دیا ہے۔ اسلام آباد کی بینکنگ کورٹ میں سنیچر کو عمران خان کے خلاف ممنوع فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ عمران خان 28 فروری کو بینکنگ کورٹ میں پیش ہوں۔ عمران خان کے وکیل نے فیصلے کی کاپی بھی عدالت میں جمع کرائی، جس کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت 28 فروری تک کے لیے ملتوی کر دی۔ ادھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بینکنگ کورٹ کو عبوری ضمانت کا فیصلہ روکنے کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمران خان نے 28 فروری کو عدالت کے روبرو حاضر ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ ہندوستان کی ریاست چھتیس گڑھ میں نکسلی چھاپہ ماروں کے ساتھ ایک جھڑپ میں 3 سیکورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق نکسلیوں کے ساتھ جھڑپ میں مارے جانے والوں میں ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق جھڑپ اس وقت شروع ہوئی جب نکسلی چھاپہ ماروں نے ضلع سکما کے بستر ڈویژن میں گھات لگا کر سیکورٹی اہلکاروں کے ایک دستے پر حملہ کر دیا۔ پولیس نے آدھے گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ میں 6 نکسلیوں کو ہلاک کر دینے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ماؤ نواز نکسلی چھاپہ مار ہلاک ہونے والے ساتھیوں کی لاشیں اپنے ساتھ لے گئے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ فلسطینی نوجوانوں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے اندر صہیونیوں پر 84 بار حملہ کیا ہے۔ فلسطین کے موتی نام کے شماریات کے مرکز نے ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ غرب اردن میں صہیونی مخالف کارروائیوں میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں درج ہے کہ یہ کارروائیاں رام اللہ، جنین، قلقیلیہ، نابلس، شافات کیمپ، بیت لحم اور الخلیل میں انجام پائی ہیں۔ موتی مرکز کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمتی گروپوں نے صہیونیوں کو گولیوں سے بھی نشانہ بنایا ہے اور دھماکہ خیز مادوں سے بھی۔ ادھر ارین الاسود نے اعلان کیا ہے کہ نابلس میں صہیونیوں کی تازہ جارحیت کے جواب میں صہیونی فوج کے سرا اڈے کو نشانہ بنایا گیا، جس میں دو صہیونی فوجی بری طرح زخمی ہو گئے۔ واضح رہے کہ غرب اردن کے نوجوانوں نے جب سے اسلحہ ہاتھ میں لیا ہے تب سے صہیونیوں کی نیندیں خوف کے مارے حرام ہو گئی ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر صہیونی آباد کاروں کی بڑی تعداد دوسرے ممالک کی شہریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کی شدت پسندانہ پالیسیوں نے مقبوضہ سرزمینوں سے صہیونیوں کے بھاگنے کی رفتار میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ مقبوضہ بیت المقدس میں واقع صہیونیوں کا ایک کالج نظر آتش ہو گیا ہے۔ موصول ہونے تک سات مار نام کے اس کالج میں لگی آگ کو بجھایا نہیں جا سکا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ آگ کے شعلے اطراف میں واقع صہیونیوں کی عبادت گاہوں تک پھیل چکے ہیں اور اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان عمارتوں کی مکمل تباہی کی بھی خبریں ملی ہیں۔ حسب معمول صہیونی ذرائع اس کالج اور اطراف کی عمارتوں کو پہنچنے والے نقصان کے بارے میں بتانے سے گریز کر رہے ہیں۔ یمن کے مختلف علاقوں میں جملہ صوبہ الحدیدہ پر سعودی اتحاد کے حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ یمن کی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی مشترکہ کمان نے اعلان کیا ہے کہ جارح سعودی اتحاد نے ہیس اور مقبنہ سمیت صوبہ الحدیدہ کے متعدد علاقوں پر راکٹ حملے کیے ہیں اور ان علاقوں کو گولہ باری کا بھی نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مذکورہ علاقوں میں سعودی اتحاد کے جاسوسی ڈرون طیاروں کو اڑتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ دریاسنا یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے خبردار کیا ہے کہ اگر واشنگٹن نے انصار اللہ عوامی تحریک کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی کے انتباہات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو اس کا انجام امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت برا ہوگا۔ مہدی المشاط نے کہا کہ یمنی عوام 8 سال سے جاری رہنے والی جارحیت اور محاصرے نیز بڑی بڑی قربانیاں پیش کرنے کے باوجود اپنے اقدار اور اصولوں کے پابند ہیں۔ انہوں نے یمن پر جارحیت کرنے والے ممالک کو جنگ اور محاصرہ ختم کرنے، جنگ بندی کے معاہدے کے تحت اپنے وعدے پورے کرنے اور یمن سے جارح افواج کے فوری انخلاء کا مطالبہ بھی کیا۔ واضح رہے کہ انصار اللہ عوامی تحریک کے سربراہ عبد الملک بدر الدین الحوثی نے یمن میں امریکی اور برطانوی موجودگی کو غیر قانونی قبضہ اور جارحیت قرار دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ ان ممالک کی یمن میں موجودگی غیر قانونی ہے اور ان سے ایک قابض اور غاصب فورس کی طرح پیش آیا جائے گا۔ ماسکو یوکرین کو تباہ نہیں کرنا چاہتا، اس بات کا اعلان اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب ویسلی نبنزیا نے سلامتی کونسل کی وزرائے خارجہ کی ایک نشست کے دوران کیا۔ انہوں نے جنگ یوکرین کے 1 سال پورے ہونے پر کہا کہ روس یوکرین کو نابود کرنا نہیں چاہتا اور اس نوعیت کا کیا جانے والا ہر طرح کا دعویٰ بے بنیاد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماسکو یوکرین کے سلسلے میں اپنے اہداف کو پرامن طریقے سے حاصل کرنے کے لیے گفتگو کرنے پر تیار ہے۔ انہوں نے کسی بھی دوسرے آپشن کو ناقابل قبول قرار دیا۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے چین کی جانب سے امن کی پیشکش کا بھی خیر مقدم کیا۔ واضح رہے کہ یوکرین کی جنگ میں اب تک ہزاروں عام شہری ہلاک، زخمی اور بے گھر ہو چکے ہیں، لیکن امریکہ اور یورپ کسی بھی طرح اس جنگ کو ختم ہوتا دیکھنا نہیں چاہتے۔ اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے چین کے مجوزہ منصوبے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے ایک اہم منصوبہ قرار دیا ہے۔ نیویارک سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ترجمان اسٹیفن دوجاریک نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں جنگ بند کرانے کے حوالے سے چین کے مجوزہ امن منصوبہ اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے استعمال کو روکنے کے لیے چین کی درخواست خاص طور پر اہم ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے منشور اور جنرل اسمبلی کی حالیہ قرارداد کے مطابق منصفانہ امن کے حصول کے لیے اپنی پوری کوشش کریں۔ یورپی یونین نے روس کے خلاف پابندیوں کا ایک اور پیکج تیار کر لیا ہے۔ فرانسیسی ذرائع ابلاغ نے بتایا ہے کہ اگر یورپی یونین کے کسی رکن کی مخالفت کا سامنا کرنا نہ پڑا تو ان پابندیوں کو آج منظور کر دیا جائے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ پابندی میں شامل روسی شہریوں اور اداروں کا نام باضابطہ طور پر جاری کیا جائے گا۔ ایک سفارتکار نے دعویٰ کیا ہے کہ 120 روسی شہریوں اور اداروں اور روس کے 3 بینکوں کا نام بھی پابندیوں کی فہرست میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں، اور اس حوالے سے سخت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر عالمی تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ نوازش
جی۔ عباس نقوی صاحب، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں کہ پاکستان کے کالا سطحی وفد نے افغانستان کا دورہ کیا ہے، تو اس دورے کے اہداف و مقاصد کیا ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف اور انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ندیم کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی وفد تھا کہ جو گزشتہ ہفتے کابل گیا ہے، اور یقیناً ہمارے سامعین کی بھی اس پہ ایک نگاہ ہوگی۔ خبریں ہیں اس وقت کے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات بڑے ایک نازک صورتحال سے دوچار ہیں، اور بالخصوص پاکستان کا ایک باغی گروہ جو خود حکومت نے جس کو کالعدم قرار دیا ہوا ہے، ٹی ٹی پی کے نام سے، تحریک طالبان پاکستان کے نام سے، خود پاکستان کے خلاف کوئی پچھلے چند ماہ کے اندر 500 سے زیادہ دہشت گردانہ کارروائیاں کر چکا ہے، اور تازہ ترین اگر ہم دیکھیں تو پشاور میں ایک بہت بڑا سانحہ ہوا جس میں سینکڑوں لوگ جان بحق اور زخمی ہوئے، اسی طرح پھر کراچی کے اندر پولیس کے مرکز پہ حملہ ہوا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسی کارروائیاں ہیں کہ جو منظر عام پہ نہیں آئیں، لیکن انٹیلیجنس رپورٹس ان کے بارے میں موصول ہوئی ہیں کہ اس عرصے میں 500 سے زیادہ کارروائیاں جو ہیں وہ انجام پائی ہیں، اور اس میں بیشتر خیبر پختونخوا میں ہیں اور دوسرے صوبوں میں بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو لوگ کارروائیوں سے پہلے پکڑے گئے وہ ایک دوسری فہرست ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ٹی ٹی پی اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن کے سامنے آئی ہے، اور اسی خطرے کے پیش نظر یہ جو ڈیلیگیشن جس میں وزیر دفاع اور آئی ایس آئی کے سربراہ کابل گئے ہیں، تو اس کے پیچھے بھی بنیادی جو ہدف تھا وہ یہی تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کیا جائے۔ اب ٹی ٹی پی طالبان پاکستان، چونکہ اس کے اس وقت جو ٹھکانے ہیں وہ افغانستان کے اندر ہے، افغانستان کی حکومت جو ہے وہ طالبان افغانستان کے پاس ہے، افغان طالبان اور پاکستان طالبان یہ دونوں مل کے اس خطے میں امریکہ کے خلاف برسر پیکار رہے ہیں. دونوں نے مل کے افغانستان کے لیے بھی اور اینٹی امریکہ جنگ بھی لڑی ہے, اور آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے کے دست و بازو تھے, اور انہوں نے مل کے بقول ان کے انہوں نے یہ جہاد کیا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے دباؤ ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو, اور یہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان کو طالبان افغانستان جو ہیں وہ پناہ نہ دیں اور ان کو وہاں سے نکال باہر کریں, یا پاکستان کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے اس مسئلے کا کوئی بہتر حل تلاش کریں. اس عنوان سے گزشتہ کئی ماہ سے یہ سلسلہ جاری ہے, اور اسی دوران پاکستان کے اندر حکومتیں بھی بدلی ہیں اور آرمی چیف بھی تبدیل ہوئے ہیں, آئی ایس آئی کے سربراہ بھی بدلے ہیں. تو اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو یہ نئی حکومت کا یعنی شہباز شریف کے پرائم منسٹر بننے کے بعد یہ افغانستان کا پاکستان کا کسی اعلیٰ سطحی وفد جو ہے وہ گیا. اس سے پہلے وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی خر صاحبہ گئی تھیں, لیکن ظاہر ہے ان کی نہ وہ حیثیت تھی, پھر اس کو طالبان نے کوئی اچھے انداز سے بھی نہیں دیکھا, جو طالبان کا ایک اپنا ایک روایتی معاشرہ ہے, اس کے اندر ایک خاتون وزیر کا آنا, اور وہ بھی پاکستان کی طرف سے جن کو پتہ ہے کہ طالبان مزاجن شرن اور اپنے دینی تفہیم کے لحاظ سے کس انداز کے ہیں, لیکن انہوں نے خاتون کو بھیجا اور دورہ بقول پاکستانی میڈیا کے انتہائی ناکام ہوا
جی.
اور اس کے بعد یہ جو وزیر دفاع اور آئی ایس آئی کے جو چیف گئے ہیں, ان کی جو ابھی تک خبریں آئی ہیں, البتہ ساری باتیں تو سامنے نہیں آتی, جو چیزیں میڈیا میں آئی ہیں کہ اس میں پاکستان کے آئی ایس آئی کے چیف پوری تیاری کے ساتھ گئے اور انہوں نے وہ تمام انفارمیشن کے جو ٹی ٹی پی کے عنوان سے ان کے پاس موجود تھیں ان کے ڈاکومنٹری پروف لے کے گئے ہیں کہ یہ یہ لوگ ہیں, ان میں سے اتنے خودکش کاروائیوں کے لیے تیار ہیں, اتنے جو ہیں جنہوں نے خود کچھ کاروائیاں انجام دی ہیں, انہوں نے فلاں فلاں افغانستان کے فلاں سینٹر میں ٹریننگ لی ہے, ان کا فلاں افغان طالبان سے رابطہ ہے. تو اس تناظر میں دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے پاکستان نے اپنی جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ حجت تمام کی ہے کہ تمام انفارمیشن جو ممکنہ تھیں ٹی ٹی پی کے عنوان سے, اور وہ جو اینٹی سٹیٹ یعنی اینٹی پاکستان جو کام کر رہے تھے وہ تمام انفارمیشن انہوں نے جا کے طالبان کو دی ہیں. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ملاقات ہے یہ بھی بڑی اس لحاظ سے تھی کہ طالبان کے جتنے اہم لوگ ہیں, مثلاً انہوں نے عبد الغنی برادر سے ملاقات کی ہے, سراج الدین حقانی سے بات کی ہے, مولوی امیر خان متقی سے بات کی ہے, مولوی محمد یعقوب مجاہد کے جو وزیر دفاع ہیں ان سے بات کی, یعنی
اہم
نائب وزیر اعظم سے لے کے وزیر دفاع تک, اور پھر دونوں طرح کے گروہ, کیونکہ وہاں پہ بھی طالبان کے اندر بھی جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملا برادر کا اپنا گروہ ہے اور حقانی کا اپنا گروہ ہے, تو انہوں نے ملا برادر سے بھی ملاقات کی اور حقانی سے بھی, تاکہ کل یہ نہ ہو کہ ایک گروہ سے ملے ہیں اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ ایک بڑا اہم دورہ تھا, اور بظاہر افغانستان کی طرف سے نہ اس پہ کوئی ری ایکشن آیا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا انہوں نے انکار کیا ہے ابھی تک کی جو صورتحال ہے, یعنی ایک خاموشی سی ہے. اب آیا اس وقت طالبان افغانستان اس مسئلے میں کوئی آگے بڑا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے, چونکہ بالآخر انہیں ایک کا انتخاب کرنا ہوگا, یا پاکستان کا انتخاب کرنا ہوگا یا ٹی ٹی پی کا.
جی شکریہ. یہ تھے ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب جو ہمارے ساتھ محبوب گفتگو تھے, اور سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا, جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں, ادب کا اعلی مقام آیا زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتانش گونجتی ہیں فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتانش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا زہ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہِ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہباں، او راہِ بطحا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہباں، او راہِ بطحا کے جانے والے، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا، زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، زہِ مقدر.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 اسفند، 4 شعبان اور 25 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چار شعبان سن 26 ہجری قمری کو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فرزند حضرت ابو الفضل العباس کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی والدہ گرامی کا نام ام البنین تھا، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی زوجیت میں آئیں. حضرت عباس نے حضرت علی جیسے والد بزرگوار اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام جیسے بھائیوں کے سائے میں رہ کر علمی اور معنوی کمالات حاصل کیے. ان حضرات کی صحبت نے حضرت عباس کی معنوی شخصیت اور ان کے فضائل پر گہرا اثر ڈالا. حضرت عباس حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو دل و جان سے چاہتے تھے. جب حضرت امام حسن علیہ السلام نے امامت کی ذمہ داری سنبھالی تو آپ ان کی قربت اور ہمراہی سے کبھی کوتاہی نہیں برتتے تھے. حضرت امام حسین علیہ السلام سے آپ کو اتنی زیادہ محبت تھی کہ اسلام کی راہ میں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی اطاعت میں اپنی جان بھی نثار کر دی. حضرت عباس اہل بیت رسول علیہ السلام کے معنوی اور روحانی کمالات سے بہرہ مند ہو کر علم و فضل کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچے. اس طرح کے بہت سے لوگ اپنی علمی مشکلات کے حل کے لیے آپ سے رجوع کرتے تھے۔ آپ محتاجوں کی خبر گیری اور ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لیے بے حد کوشاں رہتے تھے۔ پچیس فروری سن 1899 کو مشہور جرمن نژاد انگریز صحافی پال جولیس رویٹرز نے وفات پائی۔ انہوں نے 1849 میں مشہور خبر ساں ایجنسی رویٹرز کی بنیاد رکھی، اور جب برنارڈ وولف نے برلن میں ٹیلی گراف بیورو قائم کیا تو اس کی مدد سے 1851 میں لندن منتقل ہونے کے بعد انہوں نے لندن کے اخبارات کو سمندر پار کی تجارتی خبریں فراہم کرنا شروع کیں۔ پھر 1858 میں ٹائمز کو دوسری نوعیت کی خبروں کی فراہمی بھی شروع کی۔ جلد ہی رویٹرز کا دائرہ کار ساری دنیا میں پھیل گیا اور انہوں نے ساری دنیا میں ٹیلی گراف کا نظام پہنچا دیا۔ رویٹرز خبر رساں ایجنسی دنیا کی پہلی بین الاقوامی نیوز ایجنسی ہے۔ رویٹرز کے علاوہ اور خبر رساں ایجنسیاں بھی آج کل کام کر رہی ہیں، جن کے ایک دوسرے سے 24 گھنٹے رابطے ہیں۔ پچیس فروری سن 1866 کو اٹلی کے ایک سب سے بڑے فلسفی بینیدیتو کروچے پیدا ہوئے۔ نوجوانی میں ایک زلزلے میں ان کے اہل خاندان کی موت واقع ہو گئی تھی اور وہ خود بھی 12 گھنٹے تک ملبے میں دبے رہے تھے۔ اس حادثے کے اثرات بعد میں ان کے افکار و نظریات سے ظاہر ہوئے اور زندگی کے آخر تک ہر طرح کے انقلاب کے مخالف رہے۔ کروچے نے اپنا پہلا فلسفیانہ مضمون سن 1893 میں شائع کروایا۔ سن 1910 میں وہ اطالوی سینٹ کے تاحیات رکن بنے، لیکن سیاسی سرگرمیوں میں کوئی خاص حصہ نہیں لیتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد پیدا ہونے والے بحران میں ان کو وزیر تعلیم و تربیت بنایا گیا تھا۔ پچیس فروری سن 1994 کو الخلیل شہر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روزے میں ایک انتہا پسند صہیونی نے اندھا دھند فائرنگ کر کے 29 نمازیوں کو شہید کر دیا۔ اس وحشیانہ فائرنگ میں نمازیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی بھی ہوئی۔ اس واقعے پر اسلامی دنیا نے سخت رد عمل کا مظاہرہ کیا اور فلسطین کے مقبوضہ علاقے کئی مہینے بدامنی کا شکار رہے، جس سے مجبور ہو کر صہیونی حکومت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے روزے میں نمازیوں پر اندھا دھند فائرنگ کرنے والے دہشت گرد کو گرفتار کر کے مقدمہ چلایا، مگر پھر اس کو پاگل قرار دے کر چھوڑ دیا۔ پچیس فروری کویت کا قومی دن ہے۔ کویت مشرق وسطی کا ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کا دارالحکومت کویت شہر ہے۔ عراق اور سعودی عرب کے ساتھ اس کی زمینی اور خلیج فارس کے ذریعے ایران سے اس کی سمندری سرحدیں ملتی ہیں۔ کویتی معاشرے کا بڑا حصہ شیعوں پر مشتمل ہے، جن کی آبادی ملک میں 30% ہے۔ کویت سن 1961 میں آزاد ہوا اور اسی وقت سے کویت میں خاندان آل سباہ کی حکومت ہے۔ ماضی میں کویت کی تجارت زیادہ تر ایرانیوں کے ہاتھ میں تھی۔ قابل ذکر ہے کہ امیر کویت اور برطانیہ کے درمیان منعقد ہونے والے سن 1899 کے معاہدے کی روح سے کویت باضابطہ طور پر سلطنت عثمانیہ سے الگ ہو کر برطانوی سامراج کے تسلط میں آ گیا تھا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے اچھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، اخبارات کی سرخیوں اور مقالات پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج بھی پروگرام کا آغاز پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں سے کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ڈان کی سرخیاں۔ عمران خان کا طبی معائنہ کروانے کے لیے ایف آئی اے کی بینکنگ کورٹ میں درخواست۔ ظاہر شاہ قائم مقام چیئرمین نیب تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ جیل بھرو تحریک راولپنڈی میں صرف 5 پی ٹی آئی رہنماؤں نے گرفتاریاں دیں۔ بلوچستان آوران میں سیکیورٹی فورسز کی کاروائی، ایک دہشت گرد ہلاک۔ ڈالر کی بلیک مارکیٹ ایک بار پھر پھلنے پھولنے لگی۔ حج کی فیس ڈالرز میں ادا کرنے والے عازمین کو خصوصی رعایت دینے کا فیصلہ۔ پاکستانی افغان حکام کے مذاکرات کے بعد طورخم سرحد جزوی طور پر کھول دی گئی۔ امریکہ نے روس کے خلاف مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ رانا ثناء اللہ عمران خان کو قتل کرانا چاہتے ہیں، یاسمین راشد کا الزام۔ اور سمین، اب روزنامہ جنگ کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں جس کا عنوان ہے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ۔ اخبار لکھتا ہے زر مبادلہ کے مجموعی قومی ذخائر 6,60,00,000 اضافے کے بعد 8.73 ارب ہو جانا تباہی سے دو چار معیشت کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ طے پانے والے معاملات اور اس سے 1,20,00,000,000,000 قرضے کی قسط مل جانے سے یہ 10 ارب کے قریب پہنچ جائیں گے، کیونکہ اب دوست ملکوں اور عالمی اداروں سے مزید رقم ملنے کی راہ ہموار ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ تاہم یہ بات بدستور باعث تشویش ہے کہ آئی ایم ایف نے قرض بحالی پروگرام کے لیے کوشاں حکومت پاکستان سے پیش کی شرائط منظور کرانے کے بعد بعض مزید اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کیا ہے، جن میں زرعی پالیسی مزید سخت کرنا سر فہرست ہے۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق حکومت نے اگر آئی ایم ایف کی یہ شرط بھی پوری کر دی تو اس سے شرح سود بڑھے گی۔ اس وقت اسٹیٹ بینک کی بنیادی شرح سود 17% ہے اور آئی ایم ایف کا مطالبہ پورا ہونے پر یہ 19% تک ہو جائے گی۔ آئی ایم ایف کے نزدیک مہنگائی میں اضافے کے حساب سے پاکستان کا زرعی پالیسی میں سختی لانا ضروری ہے۔ دوسری طرف زر مبادلہ کے مذکورہ قومی ذخائر میں کمرشل بینکوں کا حصہ 5,46,80,00,000 ڈالر ہے، جنہیں منہا کر دینے سے اسٹیٹ بینک کے پاس 3,25,85,00,000 ڈالر بچتے ہیں۔ یہی اصل زر ہے جس سے قومی معیشت کے خد و خال واضح ہوتے ہیں۔ اخبار کے بقول سمجھنے کے لیے یہ دینا کافی ہے کہ جنوبی ایشیا ممالک میں یہ حجم پست ترین سطح پر ہے۔ پاکستان کو فوری طور پر اپنی بندرگاہوں پر رکی درآمدی اشیاء اور اجناس کلیئر کرانے کے لیے کروڑوں ڈالر درکار ہے، اور بیرونی قرضوں کی اقساط سمیت درآمدات کی ادائیگی ہو جانے کے بعد دستیاب ذخائر بڑی حد تک ناکافی ہیں۔ حکومت نے قومی بجٹ پروگرام پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ 170 ارب روپے کے ٹیکسوں کی وصولی سے عالمی مادیاتی ادارے کے تقاضے تو پورے ہو جائیں گے، لیکن معیشت چلانے کے لیے حکومت کے پاس موجود وسائل ناکافی ہیں۔ اداریہ نویس آخر میں لکھتے ہیں، آئی ایم ایف اپنے تازہ ترین تجزیے کی بدولت اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ پاکستان میں معاشی اصلاحات غریبوں پر بوجھ ڈالنے سے نہیں، ٹیکس ادا نہ کرنے والوں اور دی گئی غیر معمولی سرکاری مراعات واپس لینے سے ہی عمل میں آ سکتی ہیں۔ پاکستان کے پاس ڈوبتی معیشت کو سہارا دینے اور قرضے لینے کے لیے آئی ایم ایف کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں، اور آئی ایم ایف نے انتہائی کڑی شرائط کی صورت میں ملک میں معاشی اصلاحات لانے کا پروگرام دیا ہے، جس میں متوسط اور غریب طبقہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر حصہ ڈال چکا ہے۔ اس بات سے انکار بھی ممکن نہیں کہ پاکستان ان شرائط پر پورا اتر کر اپنے اوپر واجب الادا قرضے ادا کرنے کی پوزیشن میں آ سکتا ہے۔ 70% آبادی سے وصولیاں کرنے کے بعد اب باقی 30% کی باری ہے، جسے قومی معاشی دھارے میں لانا ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ اور سامعین، ہندوستانی اخبارات کا ایک مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ اردو ٹائمز کی بعض اہم سرخیاں۔ جمہوریت اور آئین کو خطرہ، پارلیمانی ادارے بحران کا شکار۔ کانگریس کے 6 روزہ کنونشن کے پہلے دن کھڑگے کا بیان۔ اگر مغل تباہ کن تھے تو تاج محل گرا دو لال قلعہ، گرا دو لال قلعہ، منہدم کر دو نصیر الدین شاہ۔ اروند کیجریوال نے ادھو ٹھاکرے سے ماتوشری میں ملاقات کی، رشتوں کو بڑھانے اور کانگریس کے ساتھ اتحاد کر کے 2014 کی تیاری پر اتفاق کیا ہے۔ اور سامن، معروف اخبار مشرق نے مسلمانوں کے مذہبی جذبات سے کھلواڑ کیوں کیا جا رہا ہے کہ عنوان سے اداریہ لکھا ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں، یوں تو آزادی کے بعد سے ہی ملک کے مسلمانوں پر مبینہ طور سے قہر اٹھایا جا رہا ہے، کسی نہ کسی بہانے ظلم و استبداد کا سلسلہ شروع ہے۔ کانگریس کے دور میں کم از کم ظلم نہیں ہوئے۔ اقلیتی تعلیمی اداروں سے لے کر عبادت گاہوں تک، اسلامی تشخص کو مٹانے سے لے کر تعلیم و ملازمت میں ریزرویشن دینے تک میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں۔ رنگ ناتھ مشرا کمیشن ہو یا سچر کمیٹی کی رپورٹ یا پھر مہاراشٹر میں محمود الرحمان کمیٹی کی سفارشات تک، ہر ایک میں صرف لولی پاپ دیا گیا۔ مسلمانوں کی معاشی تعلیمی پسماندگی کو اجاگر کیا گیا تو مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہوگی۔ اور سمجھ، اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت۔ اور سمجھ، اب پیش خدمت ہے حضرت ابو الفضل عباس ابن علی کے روز ولادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔ اس خصوصی پروگرام کے بعد آپ ایرانی فن تعمیر دیکھیں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ۔
سامعین، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔
سامعین، ہم قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علمدار کربلا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، ہے آج تک نہیں یہ بات کسی چیز سے بھی کم غازی۔ پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، یہ خاصیت ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تیرے علم کے پھرے کا یہ کرم غازی، تیرے علم کے پھرے کا یہ کرم غازی۔ پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، ردائے زینب کلثوم کی بقا کے لیے علی کے گھر میں ہوا ہے تیرا جنم غازی، علی کے گھر میں ہوا ہے تیرا جنم غازی۔ پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی، وہاں دعائیں جو مانگیں وہ رد نہیں ہوتی، ہے معجزات کا مرکز تیرا حرم غازی، ہے معجزات کا مرکز تیرا حرم غازی، پڑا فرات پہ جب سے تیرا قدم غازی۔
سامعین، قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام 4 شعبان المعظم 26 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے معروف القاب قمر بنی ہاشم، علمدار کربلا، غازی اور باب الحوائج ہیں۔ ان کے علاوہ بھی آپ کے بہت سے القاب ہیں جو آپ کی عظیم المرتبہ شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے واقعہ عاشورہ میں ایسا بے مثال کارنامہ انجام دیا کہ حق شناسی اور وفا شعاری میں پوری دنیا کے لیے مثال بن گئے۔ انہوں نے اپنے ایثار و فداکاری اور غیر معمولی وفا کے ذریعے امام وقت سے اپنے عشق و عقیدت کا اس طرح سے اظہار کیا جس کی مثال قیامت تک نہیں مل سکتی۔ آپ نے اپنے اس کردار سے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ سخت سے سخت حالات میں بھی امامت و ولایت کی پیروی سب سے اولین ترجیح ہے۔
سامعین، حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام میدان کربلا میں لشکر حسینی کے عظیم علمبردار، شجاعت کے منادی اور سپاہ اخلاص و شہادت کے سردار تھے۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے واقع کربلا میں دین اسلام کی حفاظت اور بقا کے لیے جو بے مثال کارنامہ انجام دیا وہ تاریخ کے دامن میں سنہری حروف میں درج ہے۔ آپ نے واقع کربلا سے پہلے بھی اپنے پدر بزرگوار حضرت علی علیہ السلام کے ہمراہ مختلف جنگوں میں کفر و نفاق کا مقابلہ کیا اور اسلام کی پاسداری کی۔
سامعین، قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے پدر بزرگوار امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھے، جبکہ والدہ گرامی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جو ام البنین کے لقب سے معروف تھی۔ آپ نے 4 معصوم ہستیوں کا زمانہ درک کیا ہے، امیر المومنین امام حسن، امام حسین اور امام زین العابدین علیہ السلام۔ آپ کا نام مبارک عباس خود امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کے نام پر رکھا۔ آپ کے القاب میں قمر بنی ہاشم، باب الحوائج، سقا، علمدار کربلا اور عبد صابر زیادہ معروف ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، میرے فرزند عباس نے اس طریقے سے مجھ سے علم و دانش حاصل کیا جس طرح پرندے کا ایک بچہ اپنی ماں سے دانہ پانی حاصل کرتا ہے۔ لقب باب الحوائج آپ کو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت ملا جب آپ کریم اہل بیت کے عطا کردہ تحائف، ہدایا اور اشیاء کو مستحق افراد کے درمیان تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی ذات گرامی کی نمایاں ترین صفت اپنے امام کا مطیع محض ہونا ہے، چاہے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی حیات طیبہ کا دور ہو یا اس کے بعد آپ کی شہادت کے موقع پر پیش آنے والے دردناک واقعات ہوں، سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حیات طیبہ ہو یا پھر روز عاشور پیش آنے والے واقعات، آپ سراپا اطاعت تھے۔
سامعین، آپ کی ذات والا صفات حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے اسی مقام کی حامل تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے امیر المومنین علی علیہ السلام کی شخصیت کی حامل تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں آپ بڑی قدر و منزلت کے حامل تھے، اس طرح کہ آپ حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے، بے نفسی انتا یعنی میری جان تم پر قربان، اور آپ کی شہادت کے بعد فرمایا، اے میرے بھائی اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ آپ ایسے امام زادے ہیں جن کے لیے معصومین علیہ السلام کی جانب سے تقریباً 11 زیارت نامے وارد ہوئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ معروف وہ زیارت نامہ ہے جو فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبان سے وارد ہوا ہے۔
علمدار کرب و بلا کون ہے، علمدار کرب و بلا کون ہے، علمدار کرب و بلا کون ہے، علمدار کرب و بلا کون ہے،
بتاؤ وفا کہاں خدا کون ہے،
علمدار کرب و بلا کون ہے، علمدار کرب و بلا کون ہے،
فوج یزید میں ایک کھلبلی ہے، فوج یزید میں ایک کھلبلی، یہ مانند شیر خدا کون ہے،
علمدار کرب و بلا کون ہے، علمدار کرب و بلا کون ہے،
ہے جس کے علم کی غوا میں شفا، ہے جس کے علم کی غوا میں شفا، کہو تو وہ معجز نما کون ہے،
علمدار کرب و بلا کون ہے، علمدار کرب و بلا کون ہے،
محمد کے بستر پہ ایک رات میں، محمد کے بستر پہ ایک رات میں، خریدے جو رب کی رضا کون ہے،
علمدار کرب و بلا کون ہے، علمدار کرب و بلا کون ہے،
یہ پوچھو نبی سے کہ قوسین پر، یہ پوچھو نبی سے کہ قوسین پر حجاب خدا میں ملا کون ہے،
علمدار کرب و بلا کون ہے، علمدار کرب و بلا کون ہے۔
سامعین، محرم الحرام 61 ہجری قمری کی شام یا شب عاشور کو میدان کربلا میں جب لشکر یزید کی جانب سے اعلان جنگ ہوا تو حضرت عباس علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی، تو شمر نے خاندانی تعلق کی بنیاد پر امان دینے کی پیشکش کی، جس پر آپ نے فرمایا، خدا تجھ پر اور تیرے امان نامے پر لعنت کرے، تو ہمیں تو امان دے رہا ہے مگر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کے لیے کوئی امان نہیں، کیا ہم ملعون کی اطاعت کریں؟ شمر غصے میں واپس چلا گیا۔ حضرت مولا عباس علمدار کی اطاعت امام اور وفا رہتی دنیا تک اہل وفا کے لیے استعارہ بن چکی ہے، نوجوان انہیں اپنا آئیڈیل قرار دیتے ہیں۔ اگر مختلف زیارت ناموں کا جائزہ لیں تو حضرت غازی عباس علمدار کے زیارت نامے میں مطیع یا اطاعت گزار کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے۔
سامعین، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی ذات والا صفات کے بارے میں فرماتے ہیں، ہمارے چچا عباس ابن علی اعلی بصیرت اور پختہ ایمان کے حامل تھے، جنہوں نے امام علی مقام کی رکاب میں جہاد کیا اور امتحان میں سرخرو ہوئے۔ آپ نے سن 61 ہجری میں فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ میدان کربلا میں 10 محرم کو شہادت پائی۔ وقت شہادت آپ کی عمر مبارک 34 سال بتائی جاتی ہے۔
سامعین، حضرت غازی عباس ابن علی ابن ابی طالب ابو الفضل العباس اور علمدار کربلا کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ حضرت امام علی علیہ السلام کے پانچویں بیٹے ہیں۔ کربلا میں میر کاروا تھے۔ دنیا بھر کی طرح بر صغیر پاک و ہند میں آپ کی ذات سے خاص انسیت، عقیدت، عشق اور مودت پائی جاتی ہے۔ شیعہ اور سنی مسالک کے افراد اپنے گھروں کی چھت پر ان کے نام کا علم لگاتے ہیں۔ کسی کے ہاں اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ علم کی نظر مانتا ہے۔ کسی شخص کو کربلا والوں کی یاد سے دل کو تازہ کرنا ہو تو وہ علم کو دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کر کے سلام عقیدت پیش کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، راہ چلتے کسی بستی میں سڑک کے دوسری جانب یا گلی میں کسی گھر پر علم نظر آ جائے تو زیر لب دل و جان سے آواز آتی ہے، یا عباس علمدار۔
گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں۔
داد شبیر سے زہرا سے دعا لیتے ہیں،
داد شبیر سے زہرا سے دعا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں۔
یہ علم نور ہے، خوشبو ہے، وفاداری ہے، اس پہ لکھی ہوئی تاریخ علمداری ہے، اس لیے ہم اسے آنکھوں سے لگا لیتے ہیں۔
داد شبیر سے زہرا سے دعا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں۔
حمزہ و جعفر و حیدر کی نشانی یہ علم آج تک کہتا ہے خیبر کی کہانی یہ علم، بھاگنے والوں کا ہم اس سے پتہ لیتے ہیں۔
داد شبیر سے زہرا سے دعا لیتے ہیں، گھر پہ عباس کا پرچم جو سجا لیتے ہیں۔
سامعین، حضرت عباس علیہ السلام سے توسل عقیدت صرف اہل تشیعی نہیں بلکہ اہل سنت، مسیحی، کلیمی اور ارمنی بھی بعض کرامات بیان کر کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی آپ سے متوسل ہوتے ہیں۔ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیق الحسین کا ذکر حضرت عباس علیہ السلام سے متوسل ہونے کے لیے مشہور ذکر ہے۔ نیاز میں خصوصی نیاز غازی عباس کے نام کی نیاز اب بھی معروف ہے۔
سامعین، پروگرام کے آخر میں ہم ایک بار پھر قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس علمدار کربلا کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
میں ہوں عباس علی، 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 یہ ہے فضیلت میری، میں ہوں عباس علی، یہ ہے فضیلت میری.
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی.
باپ کو دیکھا نہ ماں کو نہ کسی کو دیکھا، آنکھیں کھولی تو حسین ابن علی کو دیکھا، اس لیے فرض ہے نبیوں پہ زیارت میری. بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی.
مجھ پہ مخدوم نے رکھی ہے کریمی کی نظر، ان کے حسنین سے دو بھائی تھے موجود، مگر پھر بھی بھائی کا زینب نے یہ قسمت میری.
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی.
کچھ بھی ہو جائے کبھی ٹل نہیں سکتی میری بات، حشر تک اب ہے میرے قبضہ قدرت میں فرات، وہی ہوتا ہے جو کہتی ہے طبیعت میری.
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی.
اپنے جذبات کا احساس لکھا ہے میں نے، سینہ آب پہ خود پیاس لکھا ہے میں نے، دیکھ لو دست بریدا سے کتابت میری.
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی.
مرضی ثانی زہرا سے مجھے مطلب ہے، میرا من سب ہے علمدار فضیلت کب ہے، ابن زہرا کی غلامی ہے فضیلت میری.
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی.
حکم شبیر کی پابند ہے میری تلوار، لنا سے فیل میں جرت کا میری تھا اظہار، کربلا میں تھا نہ لڑنا ہی شجاعت میری.
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی،
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری،
میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی، میں ہوں عباس علی.
کچھ بھی ہو جائے یہ پرچم نہیں گرنے دینا، جب اٹھاتا ہے علم کوئی تو آتی ہے سا. صدا ہے تیرے ہاتھ میں اس وقت امانت میری بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری ایک لقب باب حسین ہے میرا اب تک مشہور یعنی رب کو ہے یہی میر تکلم منظور شہ سے ملنا ہے جسے لے وہ اجازت میری
فضیلت میری
بنت احمد کی دعا سے ہوئی خلقت میری
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں. میثم رضا خان اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. آج کے اس پروگرام میں ہم ایرانی کاروان سراؤں کی خصوصیات کا جائزہ لے رہے ہیں. امید ہے آپ بھی پسند فرمائیں گے.
عزیز سامعین، ہم گزشتہ دو پروگراموں میں ایرانی کاروان سراؤں کا جائزہ لے چکے ہیں اور آج کے اس پروگرام میں ایرانی کاروان سراؤں کے فن تعمیر کے بارے میں بتا رہے ہیں. کاروان سرا در حقیقت ایسی عمارت ہوتی ہے جس میں قافلوں اور کاروانوں کے رہنے کا انتظام و اہتمام ہوتا ہے. کاروان سراؤں کے صحن سادہ ہوتے ہیں، ان کا باب داخلہ بڑا اور ہر طرح کی نقاشی سے آری اور سادہ ہوتا ہے. کاروان سراؤں میں باب داخلہ اور احاطے کے درمیان ایک دالان ہوتا ہے جس میں قوس مانند طاق بنے ہوتے ہیں. ماضی میں ان مقامات میں مسافروں کے آرام کرنے کے لیے کمرے، گھوڑوں اور دیگر جانوروں کے لیے استبل وغیرہ اور تاجروں کے سامان رکھنے کے لیے گودام بنے ہوتے تھے. ان کاروان سراؤں میں چند گھنٹوں سے چند دنوں تک رہنے کی اجازت ہوتی تھی، تاہم اس طرح کی تمام عمارتوں کو کاروان سرا نہیں کہا جاتا. یہ عمارتیں اپنی گوناگوں، افادیت اور کارکردگی کے پیش نظر مختلف ناموں سے یاد کی جاتی تھی. اس طرح کی عمارتوں کو کاربات، روبات، سابات اور خان جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا تھا. سابات، جس کے معنی آرام گاہ کے ہیں، ایسی عمارت کو کہا جاتا تھا کہ جو استراحت و آرام کرنے کے لیے تعمیر کیا جاتا تھا. سابات شہروں کے اندر اور باہر بنایا جاتا تھا اور آج کے مسافر خانوں جیسا ہوتا تھا. سابات میں کچھ چھوٹے کمرے، ایک عام ہال اور پانی کا حوض اور ٹینکی ہوتی تھی اور سابات تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے مناسب ہوتا تھا. ان عمارتوں میں 3 سے 7 انٹری گیٹ ہوتے تھے اور بعض اوقات احاطے میں ہی آرام کرنے کے لیے لکڑی کے بینچ بنے ہوتے تھے.
ربات راستے کے کناروں، خاص طور سے شہر سے باہر کے راستوں پر بنی عمارت کو کہا جاتا تھا جو کافی چوڑے ہوتے تھے. ربات میں متعدد کمرے اور زیادہ سہولیات ہوتی تھیں. ربات میں زیادہ سے زیادہ ایک روز رہائش اختیار کی جاتی تھی. جن عمارتوں کو ربات کہا جاتا تھا ان میں مسافروں کے لیے رہائش کے کافی انتظامات و وسائل ہوتے تھے. ربات میں حوض اور بڑے سوئمنگ پول ہوتے اور اس کے سرسبز و شاداب صحن مسافروں کی رہائش کو دل نشیں بنا دیتے تھے. اکثر رباتوں میں نگرانی کے لیے متعدد برجیاں بنی ہوتی تھیں جن سے ان کی نگرانی و حفاظت کے امور انجام پاتے تھے. ربات کی چھتیں شیپدار یعنی ڈھلاندار ہوا کرتی تھیں اور انہیں محکم و مضبوط اینٹوں اور میٹیریل سے بنایا جاتا تھا. ایک فرانسیسی ایران شناس ربات کے بارے میں لکھتا ہے کہ ربات ایک طرح سے قلعہ اور چھاؤنی ہوتا تھا کہ جو اسلامی ملکوں کے سرحدی علاقوں میں بنایا جاتا تھا اور یہ فوجی عمارت بھی شمار ہوتا تھا. ربات بتدریج قافلوں اور مسافروں کی آرام گاہ میں تبدیل ہو گیا اور اطراف کے لوگ خطرے کے موقع پر اس میں پناہ لیتے تھے. بڑی رباتوں کو کاروان سرا کہا جاتا تھا، جس کے بارے میں دائرۃ المعارف لاروس میں لکھا ہے کہ مشرق وسطی میں ایسے مہمان خانے اور پناہ گاہیں موجود ہیں جن میں مسافروں کے قافلے اور غیر ملکی ٹورس ٹھہرتے تھے۔
اسلامی دور حکومت میں ربات کی تعمیر حکمرانوں کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہوتی تھی۔ خراسان عظمیٰ، شاہراہ ریشم اور مشرقی ایران کی تجارتی گزرگاہ کے عنوان سے راستوں اور سفر کے سلسلے میں بہت سے تاریخی آثار کا حامل ہے۔ خراسان عظمیٰ میں کاروان سراؤں کی تعداد 40 بتائی گئی ہے، جن میں بعض تو ویران ہو چکی ہیں، تاہم بعض کی تعمیر نو کر دی گئی ہے۔ ربات ماہی، ربات شرف، ربات زعفرانیہ، ربات مزینان، ربات شاہ عباس اور ربات قدم گاہ خراسان کے علاقے کے اہم ترین ربات ہیں۔ ربات شرف شمال مشرقی ایران میں مشہد سرخس روڈ پر نیم بیابانی علاقے میں واقع ہے۔ اس کے ایوان کے قطبوں پر موجود مت کے پیش نظر یہ عمارت 508 ہجری قمری یعنی 1114 میں تعمیر کی گئی ہے۔ ربات شرق ایک بڑی کاروان سرا ہے جو 109/63 کے رقبے پر بنائی گئی ہے۔ اس میں دو وسیع و عریض صحن اور بلند ایوان بنے ہوئے ہیں، اور اس میں نماز خانہ، نگہبانوں کے کمرے، استبل، حجرے اور متعدد کمرے ہیں جو عمارتوں کی داخلی ڈیزائن میں ایرانی معماروں کی اپنی مثال آپ ذوق و سلیقے کی نشاندہی کرتا ہے۔ ایوانوں، طاقوں اور گنبدوں میں انٹو یا آجری ڈیزائننگ اور مقرنس کے کام میں اختیار کیے جانے والے اصول اور ہمہ گیر تناسب کی پابندی ان عمارتوں کی جملہ خصوصیات ہیں۔ ایوانوں کے نیچے اور نمازیوں کی محرابوں میں چونے کے خوبصورت کام نے ان کاروان سراؤں کو سلجوقی دور کی گراں قدر عمارتوں کی فہرست میں قرار دے دیا ہے۔
صفوی دور میں بڑی تعداد میں سیاح ایران آتے تھے، اور انہوں نے اپنے سفر ناموں میں اس دور کی کاروان سراؤں کی نہایت خوبصورت تصویریں پیش اور تفصیلات بیان کی ہیں۔ فرانسیسی سیاح تاورنیا، جس نے 11ویں ہجری قمری مطابق 17ویں عیسوی میں کئی بار ایران کا سفر کیا ہے، کاروان سراؤں کے بارے میں نہایت دلچسپ اطلاعات درج کی ہیں۔ اس نے ایک جگہ لکھا ہے کہ معمولاً تبریز سے اصفہان پہنچنے میں 24 دن لگتے ہیں۔ ہم نے پہلے دن صعب العبور پہاڑیوں کو عبور کر لیا اور شاہ صفی کی بنوائی ہوئی ایک عظیم الشان کاروان سرا میں پہنچ گئے۔ میں نے اب تک اس سے بہتر کاروان سرا اور مہمان خانہ نہیں دیکھا۔ اس نے اس کاروان سرا کا دنیا کے دوسرے ملکوں کے کاروان سراؤں سے موازنہ کرتے ہوئے اسے عثمانی کاروان سراؤں سے زیادہ بہتر اسباب زندگی اور سہولیات کا حامل اور آرام دہ قرار دیا ہے۔ برطانوی میوزیم کے بارے میں موجود ایک خطی تومار میں ایرانی شہروں میں بنی ہوئی کاروان سراؤں کو قابل توجہ کہا گیا ہے۔ اس تومار میں اصفہان کے امام اسکوائر یا میدان نقش جہان کے اطراف میں موجود 40 کاروان سراؤں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ مشیر الممالک کاروان سرا جنوبی ایران کے شہر برازجان کے مرکز میں واقع ہے۔ یہ کاروان سرا 1250 ہجری قمری مطابق 1834 عیسوی میں تعمیر کی گئی ہے، اور اس میں استعمال ہونے والا اہم میٹیریل پتھر اور گارا ہے، اور اس کا فرش بڑے بڑے تراشیدہ پتھروں سے بنایا گیا ہے، اور اس کی چھت پر بھی چوڑے چوڑے پتھر بچھائے گئے ہیں، جس پر گرنے والا بارش کا پانی پتھر ہی کے بنے ہوئے پرنالوں اور ناودانوں سے عمارت کے باہر نکل جاتا ہے۔ کاروان سرا کے صحن باب داخلہ یا انٹری گیٹ میں لکڑی کا ایک بڑا دروازہ لگا ہوا ہے، جس پر منبت کاری ہوئی ہے۔ اس عمارت کے دوسرے طبقے کے بڑے حصے پر چونے کا خوبصورت کام کیا گیا ہے، اور اس کی چھت گنبد مانند ہے، جس میں معمولاً مالدار مسافروں کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ حصہ شاہ نشین کے نام سے معروف ہے، اور کاروان سرا کے باہری رخ پر ایک بڑی ٹیرس ہے۔ اس کاروان سرا میں 68 کمرے ہیں، اور اس کے چاروں سمت میں اینٹوں کی بنی ہوئی 4 برجیاں ہیں۔ یہ عمارت پہلے کاروانوں کے آرام کرنے کے لیے بنائی گئی تھی، اور پھر فوجی چھاونی میں تبدیل ہو گئی، اور اس وقت اپنی تاریخی اہمیت و قیمت کی بنا پر خالی کرا لی گئی ہے، اور اس کی مرمت و تعمیر نو کی جا رہی ہے۔
شہر اصفہان کے عظیم الشان فن تعمیر اور تاریخی آثار میں اسکول، بازار اور چہار باغ کے کنارے باقی بچی کاروان سرائیں اور بازار گوہر بے بہا کی مانند چمک رہے ہیں۔ یہ عمارتیں 12ویں صدی عیسوی میں شاہ سلطان حسین صفوی کے حکم سے 16 سال کی مدت میں تعمیر کی گئی ہیں اور انہوں نے اسے اپنی ماں کو پیش کیا ہے۔ اس بنا پر اسے شاہ کی ماں کی کاروان سرا اور مدرسہ کہا جانے لگا۔ کاروان سرا کی تعمیر کا محرک مدرسے کے طالب علموں کی معاشی ضروریات پوری کرنا تھا۔ کاروان سرائے مادر شاہ کی عمارت 80 میٹر لمبے مربع شکل صحن پر مشتمل ہے۔ اس کے ہر ضلع میں ایک ایوان ہے جس کے ساتھ ہی دو طبقہ کمرے بنے ہوئے ہیں۔ اس کاروان سرا کی قدر وسیع فضا اس بات کا باعث بنی کہ اس کی تعمیر نو کر کے اسے جدید طرز کے ایک ماڈرن ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ کاروان سرا اس وقت ہوٹل عباسی کے نام سے معروف ہے، جو کہ دنیا کا قدیمی ترین ہوٹل شمار ہوتا ہے۔ عباسی ہوٹل دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک روایتی حصہ اور ایک ماڈرن حصہ۔ اس کاروان سرا میں 600 افراد کے ٹھہرنے کی گنجائش ہے اور داخلی ڈیزائن اور یہ فن تعمیر کی تزئینات و آرائش کے لحاظ سے اپنی مثال آپ شمار ہوتی ہے۔ اس کے مرکزی صحن کی ڈیزائن چہار باغ کی طرز پر ہے، جس کے ہر مرکزی حصے میں ایک آب نما یا پانی کا فوارہ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کاروان سرا کے درمیان سے ایک نہر بھی نکالی گئی ہے جو باغ کی شادابی و تراوت کو بڑھاتی ہے۔ یہ ہوٹل ایرانی فنکاروں اور معماروں کے ہاتھوں کا انمول نمونہ ہے اور اس کا ہر گوشہ حیرت انگیز ذوق و شوق کا عکاس ہے۔ اس کے 24 دروازے اور کھڑکیوں میں رنگین شیشے لگے ہوئے ہیں جو ہر دیکھنے والے کو مسحور کر دیتی ہیں۔ اس کی نقاشیاں قاجاری اور صفوی سب پر کی گئی ہیں اور اس پر چونے کا گوناگون کام اور آئینہ کاری کی گئی ہے، چنانچہ اس ہوٹل کی کوئی بھی جگہ تزئین و آرائش سے خالی نہیں ہے۔ عباسی ہوٹل میں موجود اسباب و وسائل نیز سہولیات جدید ترین عالمی معیارات کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ ورزشی کمپلیکس، ریسپشن ہال، قرآنی مخطوطوں کا میوزیم اور متعدد ریسٹورنٹ اس ہوٹل کی مختلف سہولیات کا ایک حصہ ہیں کہ جو کسی زمانے میں مشہور کاروان سرا رہا ہے۔ اس وقت عباسی ہوٹل پورے سال ہزاروں ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی میزبانی کر رہا ہے۔
سامعین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
Thank you.